واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور. قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کی توفیق سے میں نے سورۃ یونس کی کچھ آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور انہوں نے قرآن حکیم کی آیاتیں پڑھ کر پوری امت کو اپنے دین کے متعلق آگاہ کیا. شومی قسمت آج قوم مختلف گروہوں میں, مختلف عقائد میں, مختلف ایمانیات میں بٹ چکی ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پر یا تو غور نہیں کیا یا پھر جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے. جیسا کہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منھم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا کیا تم ان کے حق میں ہی امیدیں رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سن چکا ہے. ثم یحرفونہ, اور پھر اللہ کے کلام میں انہوں نے تحریف اور تبدیلی پیدا کر دی. یہ نہیں کہ بے سمجھی کی وجہ سے, من بعد ما عقلوا, انہوں نے اچھی طرح اس کو سمجھ بھی لیا ہے اور سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دی. وہ یعلمون, اور ان کو پورا علم ہے کہ ہم نے یہ تبدیلی جان بوجھ کر کی ہے. یا تو انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے یا پھر ان کو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آئی. ورنہ تو قرآن حکیم یہ اعلان کرتا ہے تبینا تحسن الغی, کہ اللہ کی کتاب نازل ہو گئی, رشد کو, ہدایت کو, صراط مستقیم کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا, اور غی کو, گمراہی کو, کفر و شرک کو علیحدہ کر دیا. اب تو یہ بات ہی نہیں ہو سکتی کہ کفر اور شرک, ایمان اور توحید یہ آپس میں گڑبڑ ہو جائے. ہر ایک کو چھان کے علیحدہ کر دیا کہ یہ ہے کفر, یہ ہے شرک, اور یہ ہے ایمان, اور یہ ہے اللہ کی وحدانیت اور شان. جیسے یہ آپ فرمایا کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیں ان کنتم فی شک من دینی کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی میرے دین کے متعلق شک ہے تو آج میرے دین کی باتیں سن لو اور اپنے شکوک کو نکال لو. آخر یہ شک ختم ہونے کے لیے آتا ہے, یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمیشہ رہنے کے لیے تو یقین ہے, لہذا شکوک ختم ہونے چاہیے. فرما فلاں تعبدون من دون اللہ, جن جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتا. قرآن حکیم جگہ جگہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے, من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ, جس کا ایک سادہ سا یہی معنی ہے اللہ کے سوا, اللہ کے بغیر. یعنی من دون اللہ نے بتایا کہ ایک ذات تو ہے اللہ کی, جس کی بڑی شان, بڑی قدرت, بڑی طاقت, بڑے اختیارات, بڑے تصرفات, بہت بڑا ہے. وہ اپنی صفات میں, اپنی شان میں, اپنی قدرت میں, اپنی طاقت میں, اپنے اختیارات اور تصرفات میں وہ یکتا اور یگانہ ہے. اور اللہ کے سوا اپنی ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ ہے اللہ کے سوا, یہ ہے من دون اللہ, یہ ہے غیر اللہ. اللہ کے سوا سب کچھ, اور اللہ کے سوا من دون اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, دو اور دو چار کی طرح بتا دیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں, نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں, نہ کسی کو زندگی بخش سکتے ہیں, نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں, نہ کسی کا رزق بڑھا سکتے ہیں, نہ کسی کا رزق کم کر سکتے ہیں, نہ کسی کو بیماری مار سکتے ہیں, نہ کسی کو شفا دے سکتے ہیں. ایک پرویش کے برابر بھی ان کے پاس کوئی قدرت, کوئی اختیار نہیں کہ یہ کسی کو نفع دیں یا کسی کو ماں اور کل اسباب نقصان دیں. جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ کائنات میں ایک اللہ کی ذات اس شان کے ساتھ ہے, اللہ خالق کل شے, اللہ وہ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا, ہر ذرے کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہاں وہ چیز آسمان میں ہے یا زمین میں ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے. اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے خلق اللہ, کائنات کی طرف اشارہ کر کے قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ کائنات اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ کی تخلیق ہے. ارونی ماضا خلقو, اب تم دکھاؤ ہمیں جو کوئی چیز جو تمہارے معبودوں نے پیدا کی, جو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی نے پیدا کی ہو. جاس کے سمکے کی طرف اشارہ کرو کہ اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا, اس کو انبیاء علیہ السلام نے پیدا کیا. یا خون کی کسی پنکھڑی کی طرف اشارہ کرو کہ یہ اللہ رب العزت نے نہیں بنائی, یہ انبیاء علیہ السلام نے بنائی ہے. کسی درخت کے پتے کی طرف اشارہ کرو کہ یہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے, یہ اولیاء اللہ نے بنایا ہے. کسی کیڑے پتنگے کی طرح اشارہ کرو
کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ فلاں پاکستان یا بارہ امام یہ چودہ معصوموں نے بنایا ہے. اعلان کیا چیلنج کیا کہ دکھاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے، کائنات میں ان کی کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا ہو ذات جو بے شمار انجن اتنی بڑی مخلوق پیدا کرے، اور وہ ہستی جس نے ایک گھاس کا تنکا یا ایک پٹی کی چپٹی پیدا نہ کی ہو، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین پر بھی بادشاہی اسی کی ہے، آسمانوں پر بھی بادشاہی اسی کی ہے. کہیں قرآن اعلان کرتا ہے اللہ لہ الخلق والامر، سن رکھو اللہ یہ خلق بھی اسی کی ہے، اور اس خلق کے ذرے ذرے پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے. ہمارے اللہ کے حکم سے تو چلیں گی، لیکن اللہ حکم نہ دے تو کائنات کی کوئی ہستی کوئی طاقت کوئی جنتر منتر کوئی جادو کوئی جلبازی کوئی تعبیر کوئی کلام ایسی نہیں جو ہوا کو حکم دے اور ہوا چل پڑے. کالی گھٹاؤ کو حکم دے اللہ تعالیٰ اور وہ تو دوڑنے لگے، لیکن اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کالی گھٹاؤں کو حکم دے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلی جائے. جب کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق بھی اللہ کی ہے تو کائنات کے ذرے ذرے پر حکم بھی اللہ کا چلے گا. حسن کے ساتھ کہا ان حکم الا للہ، نہیں حکم کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی صدیق کا، کسی شہید کا، پانچ بارہ چودہ کا، کسی کلندر قطب ابدال کا، نہ کسی تعویذ کا، نہ کسی جادو کا، نہ کسی نظر کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی ملک فرشتے کا، مگر حکم ہے کس کا؟ ان الحکم الا للہ، نہیں چلتا حکم مگر کس کا؟ صرف اللہ کا. یہ تو ہے اللہ کی شان. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو ہے اللہ کی شان. وہ بکل شیء علیم، ذرہ ذرہ کو پیدا کرنے کے بعد بھول نہیں گیا. ہر چیز کو جاننے والا کون؟ اللہ. یہ تو ہے اللہ. اللہ کے سوا باقی ہے من دون اللہ غیر اللہ. اللہ کی تو یہ شان، اللہ کے پاس تو یہ سب کچھ، لیکن من دون اللہ کے پاس، غیر اللہ کے پاس ذرا بھی کچھ نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے. جن جن نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا اور نبوت دی وہ نبی بن گئے اور پیدا ہو گئے، اور جن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ نہیں پیدا ہو سکے اور نہ پیدا ہو سکتے. جن کو چاہو نبوت دے دی اور وہ نبی بن گیا، کسی کو نبوت نہیں دی اور نہیں چاہا تو کوئی اس کو نبی بنا سکتا؟ من دون اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے مالک قرآن حکیم کی ایک آیت میں ایک اور انداز سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، فرما والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ارے شریف ذاتے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں. انبیاء رسولوں کو پکارنے والوں، صدیقین کو پکارنے والوں، شہداء
تم بھی تو آخر بندے ہو، کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اپنی بیماری پیدا کر لو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ جو تم نے بیماری پیدا کی ہے اس کو دور کر لو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اپنا وجود بنا لو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ جب چاہو اپنے وجود کو نیست و نابود کر دو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ تم چاہو تو کروڑوں نہیں ہو کھربوں پتی بن جاؤ، اور جب چاہو تو پائی پائی کے لیے سرس مرو اور فقیر بن جاؤ؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے جب چاہو تم بارش برسا لو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ جب چاہو تم ہوائیں چلا لو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ جب چاہو تم قیامت قائم کر دو؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا کر لو؟ نہیں، تم ایک ایک لقمے کے لیے، آنکھ سے اٹھنے والی ایک ایک نظر کے لیے، کان سے سننے والا ایک ایک بول کے لیے، اور ناک سے سنگی جانے والی ایک ایک خوشبو اور بدبو کے لیے، میدے میں ایک لقمے کے ہضم ہونے کے لیے تم کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو. اللہ چاہے تو تمہیں امیر کر دے، یب تو سر کلمہ انشاء و یب دے، اللہ چاہے تو تمہیں فقیر کر دے، اللہ چاہے تو تمہیں عزت دار بنا دے. وہ تو عزل من تشاء و تو ذل من تشاء، اللہ چاہے تو تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے. تم خود کچھ نہیں کر سکتے. جب تم اپنے متعلق یہ فیصلہ کرتے ہو کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، نہ اپنے ہم اپنے آپ وجود میں آئے، نہ اپنے آپ ہم خود نیست و نابود ہو سکتے ہیں، نہ اپنے لیے خود بیماری پیدا کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے شفا دے سکتے ہیں، نہ اپنا رزق خلاص کر سکتے ہیں، نہ اپنا رزق تنگ کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے اولاد مہیا کر سکتے ہیں، نہ عزت اور ذلت ہمارے اختیار میں ہے، نہ فتح اور شکست ہمارے اختیار میں ہے، نہ محبت اور بغض ہمارے اختیار میں ہے. تو وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں. کیا دنیا کا کوئی اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس اختیار ہے کہ خود بخود وجود میں آ جائے؟ کیا اللہ کے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہے کہ خود بخود جب چاہے مر جائے؟ اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے آپ کے بڑے سے بڑا دولت مند بنا دے؟ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اپنی اولاد پیدا کر لے؟ اس لیے تو جب کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے وقتوں سے پاکا ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے؟ فرمایا ایک باندھا ہوا ہے نا میرے پیٹ پہ، دیکھ کتنے پتھر باندھے ہوئے ہیں. بتا دیا کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. جب چاہتا ہے تمہیں بھی کھلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے مجھے بھی کھلاتا ہے، نہیں چاہتا تو تمہیں بھی نہیں کھلاتا، مجھے بھی نہیں کھلاتا. تم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے نظام تقدیر کے سامنے میں مجبور اور بے بس ہوں، حالانکہ تو صحابی ہے، ساری کائنات کے ولیوں کا سرتاج ہے، لیکن اپنی بے بسی کا تو اعلان کر رہا ہے. میں سید ولد آدم ہوں، خاتم النبیین ہوں، میں نے بھی پیٹ پتھر باندھ کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ نبی ضرور ہوں، سید ولد آدم ضرور ہوں، خاتم النبیین ضرور ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہوں. وقت چلتا تو پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ایک چاند دیکھ لیتی تھی، سارا مہینہ گزر گیا، دوسرے مہینے کا پہلی کا چاند پھر نظر آیا، ہم نے دیکھ لیا، پھر سارا مہینہ گزر گیا، تیسرے مہینے کا چاند پھر پہلی کو نظر آ گیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، دو مہینے گزر گئے، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں میں ان دو مہینوں میں کسی گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی. لوگوں حقائق کیا ہے، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، اور آج ہم کس ایمان و دین کے حامل ہیں؟ تو سیدھی سی بات کرو کہ ہمیں اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آیا. عوام کو کیا سمجھ آئے، ان کے خطیبوں کو سمجھ نہیں آیا، ان کے اماموں کو سمجھ نہیں آیا، ان کے سکولوں کو سمجھ نہیں آیا، ان کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کو اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آیا. انہوں نے ترجمے ضرور لکھے ہیں، تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن یقین جانیے ان کو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آئی. ورنہ تو یہ بات تو دو دو چار کی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جل رہی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا کہا جاتا ہے، مختار کل، عالم الغیب، حاضر ناظر، بگڑیاں بنانے والا، اور پھر بڑھ کے جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. کوئی تو بتاؤ کہ جب یہ اعلان کیا، جب یہ شعر پڑا، تو کیا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار تو نہیں ہوا ہے؟ اللہ کی کتاب کی آیات کی تکذیب تو نہیں ہوئی؟ قرآن کو جھوٹا تو نہیں کہا گیا؟ انبیاء الکرام کی رسالت کو چیلنج تو نہیں کر دیا گیا؟ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ ان کی امتوں نے کہا ان انتم الا تکذبون، کہ نبیوں تم جھوٹ بولتے ہو. کیا اس امت نے نہیں کہہ دیا کہ نبیوں تم نے جھوٹ بولا ہے؟ پھر دنیا ہمارا گلا پکڑ کر کہتی ہے مسلمانوں کو کافر کہتے ہو. اگر قرآن کی تکذیب کرنے والا مسلمان ہے، انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا کہنے والا مسلمان ہے، انبیاء علیہ السلام کے مشن کو تو پھر میرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں کوئی کافر نہیں ہے. خبردار، آئندہ کسی کو کافر کہا. جب اسلام اور مسلم کی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جھوٹا کہے، ان کے مشن کو تار تار کر دے، اللہ کی کتاب کی ایک ایک آیت کو ٹھکرا دے اور انکار اور تقریب کر دے، اگر یہ مسلم کی تاریخ ہے پھر ساری دنیا مسلم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام والسلام، الفا الفا من رہا، ذرا قوم کو سمجھا تو دو، کل یہ شب پہ پڑ جائیں گے. کوئی کہے گا ہمارے نبی کا دین ایمان یہ تھا، دوسرا کہے گا نہیں یہ تھا، تیسرا کہے گا نہیں یہ تھا، یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے اور گرو بڑھتے چلے جائیں گے. تیری طرف سے میری کتاب قرآن کریم کی آیات پڑھ کر جب یہ اعلان ہو جائے گا تو جو یہ چاہے گا کہ میں وہ ایمان قبول کروں، وہ دین قبول کروں جو میرے پیارے
سید و اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ اور دین تھا, اس کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. وہ ایک شاہراہ کی طرح تیرا دین اس کو سمجھ آ جائے اور دل و جان سے قبول کر کے وہ اسی شاہراہ کے اوپر دوڑتا رہے, آخر ایک دن منزل کو پہنچ جائے گا. اتنے اعلانات کے باوجود آج قوم فرقوں میں بٹ گئی, عجیب و غریب نام رکھ لیے, تو کیا قوم کو فرقوں میں یہ تحصیلداروں نے بانٹا ہے, ایس ایس پی نے بانٹا ہے, کیا کسی بریگیڈیئر نے بانٹا ہے, کسی صدر یا وزیر نے بانٹا ہے, اس کو مولوی نے بانٹا ہے, اس کو امام نے بانٹا ہے, اس کو خطیب نے بانٹا ہے, اس کو شیخ الحدیث نے بانٹا ہے, شیخ التورات نے بانٹا ہے, شیخ القرآن نے بانٹا ہے, ترجمہ لکھنے والے نے بانٹا ہے, تفسیر لکھنے والے نے بانٹا ہے, کیونکہ وہ خود صحیح نہیں تھا, اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا. کیا فرمایا جا رہا ہے, لا عبد الذین تعبدون من دون اللہ, تم جس من دون اللہ کی عبادت کرتے ہو, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس من دون اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں. تم سورج کو پوچھتے ہو, اس کو معبود بناتے ہو, ساری کائنات اس کی مٹھی میں لیتے ہو, اس کے مختار کو لحاظ زمان آتا تذکیر سمجھتے ہو, میں نہیں سمجھتا. تم آپ کو معبود بناتے ہو, میں نہیں بناتا. تم ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو, یا ابراہیم علیہ السلام اے ابراہیم میری فریاد رسی کیجئے, تم اس کے نام کے دمبے بکرے ذبح کرتے ہو, اس کے نام کے نعرے لگاتے ہو, اس کو پکارتے ہو, اس کی مشکل کشا جگہ داتا اور دستی سمجھتے ہو, نفع نقصان دینا اس کی مٹھی میں سمجھتے ہو. میں دادا ابراہیم کو اللہ کا فرشتہ سمجھتا ہوں, نبی کو سمجھتا ہوں, لیکن میں اس کو محبوب و اللہ نہیں سمجھتا ہوں, نہ ہی اس کی کوئی عبادت کرتا ہوں. پھر ساری گواہ ہے, دنیا گواہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کسی کی عبادت نہیں کی, کسی کو نافع اور ضار نہیں سمجھا, کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا, کسی کے نام کی جائے نہیں پکاری, کسی کو جنگوں میں نہیں پکارا, کسی کا نام کا جنگوں میں نعرہ نہیں لگایا. کیوں کہ یہ من دون اللہ ہے, یہ کیا ہے, غیر اللہ ہے, یہ من دون اللہ ہے, اور من دون اللہ الہ نہیں ہو سکتا. انما الہکم الہ واحد, الہ تو تمہارا ایک ہے, من دون اللہ تو اربوں خربوں ہیں, وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں, ان کو الہ بنا لیا تو پھر تو اربوں خربوں الہ ماننے پڑیں گے. لیکن لفظ واحد بول کر نفس سے کبھی کہے گی کہ واحد اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. من دون اللہ الہ نہیں بن سکتا, من دون اللہ نبی تو ہو سکتا ہے, ولی تو ہو سکتا ہے, صدیق تو ہو سکتا ہے, شہید تو ہو سکتا ہے, صحابی تابعی تو ہو سکتا ہے, فرشتہ تو ہو سکتا ہے, جن تو ہو سکتا ہے, پہاڑ دریا سمندر تو ہو سکتا ہے, لیکن الہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, میں تو لیکن صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں, صرف لفظ اللہ, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, ذاتی نام کے اندر کسی اور شخصیت کو داخل نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کا نام ذکر کر کے قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ
میں اس کی عبادت کرتا ہوں. میری زمین اس کے سامنے جھکتی ہے, میری زبان اس کو پکارتی ہے, میرا دل اس کو الہ مانتا ہے, اس کو مشکل کشا مانتا ہے, اس کو نفع نقصان دینے والا مانتا ہے. میرا وجود اس کے لیے سراپا عجز اور ان کے ساری بن کر اس کے سامنے جھکتا ہے اور جھکا پڑ لیتا ہے. میری آنکھیں اس کا علاج دے کر اس کے سامنے اخبار ہوتی ہے, اس کے لیے آنسو بہاتی ہے. میرا وجود اس ذات کے روب اور جلال کے سامنے کانپ جاتا ہے. میں اس کی ہر عبادت کرتا ہوں. عبادت کا تعلق زبان سے ہو, عبادت کا تعلق دل سے ہو, عبادت کا تعلق جسم سے ہو, عبادت کا تعلق مال سے ہو, عقیدہ عبادت ہو یا عمل عبادت ہو, میرا ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, یہ امت کیا کر رہی ہے؟ لکھنے کو تو لکھ دیتی ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان, لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے جھوٹ لکھا ہے. اور جس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور دین سمجھ آیا, اس کو حرمت رسول سمجھ ہی نہیں آئی, یہ قربان کی حرمت رسول پر ہوگا. ہاں جی, فرمایا اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. وقت پوری انسانیت سے کہا, الذی یتوفاکم, جس کی قبضے میں تمہاری موت ہے. اور اس دنیا کے رہنے والے انسانوں, تمہاری موت نے نبی کے قبضے میں ہے, نہ ولی کے قبضے میں ہے, نہ صدیق کے قبضے میں, نہ شہید کے قبضے میں, نہ فرشتے کے قبضے میں, نہ ابلیس کے قبضے میں, نہ جن کے قبضے میں, نہ حبیبگر کے قبضے میں, نہ جادوگر کے قبضے میں, نہ جن باپ کے قبضے میں, نہ نظر بند والے کے قبضے میں, کسی کے قبضے میں تمہاری موت نہیں. اگر وہ چاہے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت نہ دے, تم چیخ چیخ کر رہ جاؤ گے, موت نہیں آئے گی. جس طرح تم وجود میں نہیں آ سکتے, اس طرح تم موت یا ہوش میں بھی نہیں جا سکتے. تمہیں وجود میں بھی وہ اللہ لے آیا, تمہیں باقی بھی اس اللہ نے رکھا ہوا ہے, تمہیں فنا بھی وہی دے گا. نہ وجود میں آ سکتے ہو, نہ اپنے آپ کو قائم کر سکتے ہو اللہ کہیے وہ سماوات ہو اللہ سے, نہ تم فنا ہو سکتے ہو. کہاں بھاگو گے, کدھر جاؤ گے؟ تمہاری موت اس کے کنٹرول قبضے میں ہے. میں اس رب کلیوم کی عبادت کرتا ہوں. کسی کلندر کے قبضے میں تمہاری موت نہیں, کسی کتب کے قبضے میں تمہاری موت نہیں. تل کا اسمان سمیت ہوا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بیا من سلطان. واہ, اللہ کی کلام, مالک تیری ذات پہ قربان جاؤں. فرمایا یہ کتب, یہ ابدال, یہ اوتار, یہ اوتار, یہ کلندر, یہ دستگیر, یہ حوض, یہ داتے اور یہ فریاد رس, یہ صرف کھوکھلے نام ہیں. یہ کالی پیلی نیالی نیلی سیاہی سے لکھے ہوئے, ان کے نیچے کوئی حقیقت نہیں. یہ کھوکھلا ایک نام ہے کلندر کا, جو کلندر کے لیے صفات بیان کر کے وہ سارا جھوٹ ہے. کلندر کے اندر کوئی طاقت نہیں, یہ تو خالی خلی ایک انسان ہے جس کے قبضے میں اپنی جان کے متعلق بھی کچھ نہیں. یہ دوسروں کو کیا دے گا؟ فرمایا یہ کھوکھلے نام ہیں، یہ پانچ تن ہیں، یہ بارہ ہیں، یہ چودہ ہیں، یہ کتب عالم ہیں. اللہ اکبر، ایسے غریب عجیب و غریب نام رکھے. کسی اصحابی کو کسی نے نہیں کہا کتب عالم، کسی صحابی کو یہ لقب نہیں مل سکا، کسی سبا صحابی کو یہ مقام نہیں مل سکا جو انہوں نے صوفیہ کو دیا ہے. وان اقیم وجهک للدین حنیفا، نبی صاحب یہ آیت پڑھ کر فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ذات کو دین حنیف کے تابع رکھوں. ولا تکونن من المشرکین، مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں مشرکینوں میں سے نہ بنوں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جماعت گزری ہے، لیکن کسی نبی نے کوئی دنیا کا مائیکل ہال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں نبی نے تعویر لکھے تھے. جی فلاں کاہن تھا، عراف تھا، ستاروں کی تاثیر بتاتا تھا. کیونکہ یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے، اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک تھے. اس لیے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد اشرک. جب یہ حدیث مولویوں کے گلے میں پڑ گئی جی، اور توف بن گیا، اب اتارنے کے لیے ان کی چیخو پکارے سنو. اور یہ تمیمہ کا یہ معنی نہیں ہے یار، قرآن آیات کو لکھ کر گلے لٹکانا، پہننا پینا، یہ تمیموں کے اندر شامل نہیں. اس لیے امام وقی نے کہہ دیا یا کرونا تمام کل من القرآن وغیر القرآن، کیا سو بشرام ہر قسم کے تمام کو مکرو سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن کی آیات کا تمیمہ ہو یا غیر قرآن کی آیات کا تمیمہ. تمیمہ کو ہی ہوتا ہے جی چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سوراخ نکال کے ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے، یہ تمیمہ ہے. قرآن کی آیات لکھ کر گلے میں ڈالنا یہ تمیمہ نہیں ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کو کیوں نہیں لکھا، اور صحابہ کرام جو کاتب وحی تھے ان کو کیوں نہیں حکم دیا کہ فلاں ہمارا صحابی جو ساتھی بیمار ہے تم فلاں آیت لکھو اور اس کو لپیٹ کر دو، فلاں صحابی کے گلے میں باندھ دو، ابھی بخار دور ہو جائے گا. قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کتنے کاتب وحی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو قرآن نازل ہوتا تھا تو ان کو بلا کر قرآن لکھوایا کرتے تھے. قرآن کی آیات تو لکھوائی، سورتیں تو لکھوائی، لیکن کبھی یہ بھی لکھو کہ آگے لکھو نو یہ آئی زندگی کے تعریف کے لیے، یہ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ نظر بد کو اٹھانے کے لیے ہے، یہ بواسیر کے دفیہ کے لیے ہے. لکھایا کوئی ایسا تھا؟ اس سے پوچھو تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ کلام ہے اللہ کی، تاثیر جاننے والا ہو اللہ، اتری ہے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آنے والا جبریل جبرائیل امین علیہ السلام. نہ اللہ نے یہ تاثیریں بتائی، نہ جبریل امین کو خبر، اور نہ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر، نہ صحابہ کرام کو کوئی پتا، نہ تابعین تبع تابعین کو کوئی پتا، نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کوئی پتا، اور نہ ہی اس نے بخاری میں کوئی باب باندھ کر لکھا کہ یہ تعبیر یہ ہے، یہ فلاں بیماری کے تعبیر کے لیے ہے، فلاں بیماری کے تعبیر کے لیے. اس سے پوچھو تجھے کیسے پتہ لگ گیا؟ یا تو تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور قرآن مجید نے کہہ دیا ولو ان قرآنا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى.
اگر ایسا قرآن نازل کر دیا جاتا جس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، مردے باتیں کرنے لگ جاتے،
فرمایا ایسی تاثیر والا اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا.
کیوں؟
اللہ کی کلام کون لکھتے آئے گا؟
کون کہتا ہے
کہ اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے؟ تو اللہ نے ایسی تاثیروں والی کتاب قرآن کیوں نہیں بنائی؟ کیوں نہیں یہ تاثیر قرآن میں رکھی؟
فرمایا ہاں
ایک قانون ہے اس لیے.
کون سا قانون ہے؟
بل اللہ الامر جميعا.
واہ میرے اللہ، تیری شان سے قربان جاؤں. فرمایا چونکہ ساری کائنات سے امر آرڈر حکم یہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے قرآن نے یہ تاثیریں نہیں رکھی. مثال کے طور پر اللہ ایک میاں بیوی جوڑے کے لیے لکھ دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور قرآنی تاری لکھنے والا قرآن کا تاری لکھ کر دیتا ہے یہ پی لو، یہ باندھ لو، یہ لٹکا دو، اور قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کو بچہ مل جاتا ہے. آپ بتاؤ کیا بنے گا؟ اللہ نے کیا لکھا تھا کہ یہ جوڑا بغیر اولاد کے رہے گا؟ قرآنی آیات میں تاثیر تھی، لکھنے والے نے لکھی، استعمال کرنے والے استعمال کر لی، اور ادھر بیٹا ہو گیا. اللہ کا حکم اور آرڈر کدھر گیا؟ اس مہم کو کیسے حل کرو گے؟ اللہ کے فرمان کو کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کہو گے؟ اس لیے فرمایا قرآن حکیم کی آیات اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوئی اور نہ ان کے دل کے تاثیر رکھی گئی.
یہ تو آیا ہدل للمتقین، یہ تو متقین کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، یہ تو شارہ جنت دکھانے کے لیے آیا ہے، یہ تو لوگوں کو ڈرا کر جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے، یہ تو جنت کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہے.
سارعوا الی مغفرت و جنت، دوڑ کے اور لوگوں اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف،
یہ تو اس کے لیے آیا ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ بل اللہ الامر جميعا، ساری کائنات کے امر کس کے پاس ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی آیاتوں میں یہ تاثیریں نہیں ہیں. لیکن اس کو سلام کرو مولوی کو، اللہ رحمان نے یہ تاثیریں نہیں رکھی اور یہ کہتا ہے اس کے اندر تاثیر ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، یہ فراغ کرتا ہے، یہ ملازمیں لگواتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے. بتاؤ اس کو قرآن سمجھ آیا ہے؟ قرآن سمجھ آتا تو یہ تبھی کاروبار کرتا. پتہ نہیں کس دیوانگی میں اس نے ترجمہ اور تفسیر لکھ دی. جب تجھے قرآن سمجھ ہی نہیں آیا تو ترجمہ کیوں لکھتا ہے تو؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی ایسا ترجمہ بتاؤ جو بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک تمام آیاتوں کا واقعی صحیح جو اللہ کی مراد ہے ان آیاتوں سے اس نے وہ ترجمہ لکھا ہو. ہم کہتے ہیں سب کوئی ترجمہ نہیں. اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ ایسا ترجمہ ہے تو دکھائے ہمیں. کسی نے کسی آیت میں ڈنڈی ماری ہے، کسی نے کسی آیت میں ڈنڈی ماری ہے. جب قرآن سمجھ ہی نہیں آیا تھا تو پھر یہی تو ترجمے میں ہونا تھا جو کچھ ہو گیا. فلا تعبدوا من دون اللہ، یہ ہے قرآن، نہ پکارنا نہ آواز دینا، من دون اللہ کو آواز نہ دینا، نبی کو آواز نہ دینا، یا رسول بدل نہ کہنا، علی کو آواز نہ دینا، حسن حسین کو آواز نہ دینا، صدیق اکبر عمر فاروق کو آواز نہ دینا، کسی جن کو نہ پکارنا، کسی فرشتے کو نہ بلانا. کیوں؟ کیوں؟ یہ من دون اللہ ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ مولا جن پاؤ کا یہ دفعہ نہیں دے سکتا. من دون اللہ سے کو نفع دینے کی کوئی طاقت نہیں. بلا یہ ضرور کرنا، یہ تجھے نقصان دے سکتا ہے. جی اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ایک بہت بڑی قوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ادھر ایک نبی بھیج دیتا ہے. کتنے بھیجتا ہے؟ ایک نبی بھیج دیتا ہے. یا اللہ، قوم تو لاکھوں کی تعداد میں ساری بگڑی ہوئی، ساری غیر اللہ من دون اللہ کی پجاری. یا اللہ تیری شان کو کوئی سن سکتا ہی نہیں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، اور تو نے اپنے پیارے نبی کے ذمہ یہی مشن لگایا کہ جاؤ سب سے پہلے جا کر اپنی امت سے میرا تعارف کرو، میری شان بیان کرو، اور قوم سے میری شان منواؤ. یہ تو اس کو مار ڈالیں گے. جی مار نہیں ڈالیں گے، یہ تو اس کو پر جادو کر کے اس کو لنگڑا لولا کر دیں گے. یہ تو اس کو پر جن چھوڑ دیں گے اور جن اٹھا اٹھا کے اس کو مارے گا. یہ تو ساری اس کو گنگا کر دیں گے. کوئی نظر پر والا اس کو نظر لگا کر ادا کر دے گا. جی اس قوم میں تو بڑے نجومی ہیں، بڑے آغاز اور بڑے کاہن ہیں، یہ تو اس کو کچھ سے کچھ کر دیں گے. جی فرمایا یہی تو نہیں ہو سکتا، کرنے والا سب کچھ میں ہوں. کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کرنے والا سب کچھ میں ہوں. کائنات کے کسی فرد بشر کے پاس، فرد ملک کے پاس، فرد جن کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ میرے نبی کا باشیڑا کر سکے، اس کا رزق چھین لے، اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے، اس کے کانوں کی سنوائی چھین لے، اس کی زبان کی گویائی چھین لے، اس کی دل کی حرکت چھین لے، اس کی بدن کی طاقت چھین لے. جی یہ کسی کے پاس نہیں، یہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج رہا ہوں. جیسے اس میرے نبی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ جو اس کی بات نہ مانے ان کو اندھا کر دے. جی کسی کو گنگا کر دے، کسی کو لنگڑا کر دے، یہ طاقتیں نہ میرے اس نبی کے پاس ہیں اور نہ ہی ان کی طرف میں بھیج رہا ہوں ان کے پاس ہیں. یہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں. میرے نبی کو وہی تکلیف پہنچے گی جو میں پہنچاؤں گا، جو میں نہیں چاہوں گا. کوئی بھائی کرال اس کو تکلیف پہنچا سکتا؟ اس ہوا موسیٰ علیہ السلام ہارون سے فرمایا جاؤ. وہ جی وہ تو بڑا ظالم ڈکٹیٹر، خون خوار انسان ہے. فرمایا جاؤ، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع وارا، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. گئے ہیں کہ نہیں؟ ذیل اوتاد اس کا لقب تھا، جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھوں پر دیوار کے ساتھ میکے ٹھوک دیتا تھا. کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بھی میکے ٹھوکی ہیں؟ کیا ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں پر بھی میکے ٹھوکی ہیں؟ کبھی ان کو تھپڑ یا ڈنڈا مارا ہے؟ واہ، ایک نبی بھیج کر پوری دنیا کو مطلب سمجھایا کہ میرے پاس سب کچھ ہے.
والوں کے پاس، تمہارے حاجت رواؤں کے پاس، تمہارے داتا اور تصویروں کے پاس، تمہارے کلندروں کتبوں کے پاس، تمہارے جینبازوں کے پاس، تمہارے جادوگروں کے پاس، تمہارے تعویذ گروں کے پاس، تمہارے نظر بازوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
ورنہ میرے نبی کو تم ایک قدم نہ چلنے دیتے. اس لیے پھر نبیوں نے چیلنج کیا اپنی قوم کو، فخذو ما انتم کار. دیکھا نبیوں کی بات کیا کہتے ہیں نبی پوری قوم سے، فخذو ما انتم کار، کر لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو. اور نہ کہتے جادو نہ کرنا، تعویل نہ کرنا، نظر نہ لگانا، کچھ جیل میں چھوڑ دینا، اس کے علاوہ جو چاہتے ہو کرو. لیکن نہیں، پوری قوم سے کہا تمہارے اندر جادوگر ہوں گے، جن باز ہوں گے، نظر بد والے ہوں گے، تعویذ گر ہوں گے، ارے تمہارے صوفی ہوں گے، تمہارے کلندر ہوں گے، تمہارے کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، غوث ہوں گے، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے داتا ہوں گے، تمہارے تصویر ہوں گے، تمہارے فرض ہوں گے، سب کو چیلنج ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، سن ضرور، مجھے مٹ کی بولت نہ دو، رحم کی اپیل نہیں کروں گا. ایک نبی بھیج کر پوری دنیا کو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو میں اپنے نور خام ایک کو بھیج رہا ہوں اور اس کی قوم پانچ ٹن کی پجاری ہے. جی کہتی ہمارا یہ واد یعوس اور یعوک اور نصر یہ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، مشکلیں حل کرنا، مشکلیں ڈالنا، رزق فراہم کرنا، تنگ کرنا، کاٹ لانا، کاٹ اڑانا، ان کے اختیار میں ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں پوری قوم کی طرف، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، ان کے اندر ہنڈے بھی ہیں، بدماش بھی ہیں. ایک نبی بھیج رہا ہوں، چیلنج ہے اللہ کی قدرت کا کہ کر لو جو کچھ اس نبی کے ساتھ کرنا ہے. لیکن کرے کوئی کیا جبکہ ان کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. کیسی بات سمجھ آئی؟ جی کرے گا کوئی کیا جب ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ ماتا رسم ماننا تھا تو نبیوں کو پتھر مار دیے. جی مارنا تھا تو نبیوں کو قتل کر دیا. اس اسباب کے علاوہ بتاؤ ما فوق الاسباب، نبیوں کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی؟ اس لیے نہیں پہنچائی کہ وہ پہنچا سکتے نہیں تھے. ما فوق الاسباب، تکلیفیں پہنچانا، نفع پہنچانا، یہ تو ایک ذات الہی کے پاس ہے، اور وہ چاہے تو پہنچائے، نہ چاہے تو نہ پہنچائے. ان کو بھیج رہا ہے جاؤ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جرت ہے کسی کی؟ کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی الہ نہیں ہے کائنات میں اللہ کے سوا. کہہ نہیں دیا؟ دنکے کی چوٹ کہہ دیا. واہ، ابراہیم علیہ السلام کا تو خطاب کا طرز بھی نرالا تھا. آئفکن آلہتن دون اللہ تریدون، ارے میرے قوم کے لوگوں یہ جھوٹے، اس کو مانا جھوٹ، یہ جھوٹے، یہ گڑے ہوئے، تم ان لوگوں کے عقیدت مند بن گئے ہو، ان کی حساب میں اپنی پیشانیاں چکاتے ہو، ساری مالی قومی فیری بدنی ان کے لیے باتیں کرتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، ارے جھوٹے معبودوں کو پوجنے والوں، ان کو مشکل گزار دروازہ سمجھنے والوں،
ذرا بتا تو دو کہ اللہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آج اگر ہوتا اس مولوی کی قلم پکڑ لیتا, اسے کہتا تو سو تعویل لے کر کہتا ہے وہ کون سا کام ہے جو تعویل سے نہ ہو, جب سارے کام تیرا تعویل کرتا ہے تو پھر بتا دے اللہ کیا کرتا ہے, سارے کام تیرا جادوگر کرتا ہے تو پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے, سارے کام تیرا غوث اعظم کرتا ہے, سارے کام تیرے کلندر کرتا ہے, سارے کام تیرا قسم کرتا ہے دان کرتا ہے, سارے کام یہ ملند اور مزدور کرتا ہے, یہ ننگا ترنگا کرتا ہے, اللہ کی یاد تیرے دل کے اندر کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا ولا تعبدوا من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی کو آواز نہ دینا, کیوں کہ من دون اللہ کے پاس نہ نفع دینے کی کوئی طاقت اور اختیار ہے نہ نقصان دینے کی, تو پھر کیا ہوگا اگر ہم پکار لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو نے پکارا تو کیا بن جائے گا, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, پھر تو مسلم نہیں رہے گا, پھر تو مومن نہیں رہے گا, پھر تو کیا بن جائے گا؟ ظالم بن جائے گا. ظالم سے یہاں مراد چھوٹا موٹا ظلم نہیں, ظالم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ پیچھے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا, اور جب کوئی پکارے گا تو شرک کرے گا, پھر بات تو مشرک تو ہو جائے گا, اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ وہی ہم سس کر اللہ بے ضرور فلا کاش فلا اللہ واہ میرے اللہ, کیا فرمایا؟ وہی ہم سس کر اللہ بے ضرور, کون تکلیف پہنچائے؟ اللہ. جن پہنچائے جی, تعویل پہنچائے, جادو پہنچائے, نظر بند پہنچائے, غوث پہنچائے, کتب پہنچائے, ابدال پہنچائے, پہنچائے گا؟ اپنا ذاتی نام استعمال کیا, تکلیف کون پہنچائے گا؟ اللہ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, باغ میں تکلیف آ جائے, باغ پہ آ جائے, کھیتی باڑی پہ آ جائے, فصل پہ آ جائے, پرندوں پہ آ جائے, جانوروں پہ آ جائے, انسان پہ آ جائے, کدھر سے آئے گی؟ یہ کیا کہتا ہے؟ تعویذ سے آئی ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ جادوگر نے پہنچا دی ہے, ایک ٹونی اور ٹوٹکا کسی نے کیا اس سے تکلیف آئی ہے, نظر بدن والے نے تکلیف پہنچائی ہے, ان لوگ ہمارے گھر میں پہنچتا رہا اور ہمارے گھر میں تکلیف آ گئی, بچہ بیمار ہو گیا, کوئی گندی اور ہمارے گھر میں آ کر اس نے آواز نکالا اور بچے کے کان میں آواز پڑ گئی, یہ بیمار ہو گیا. اس لیے یہ مسلم مسلم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے کانوں میں کیا گیلا آٹا لگا دیتا ہے. ارے یہ کیوں؟ ارے کبھی بولے سے کوئی گندی عورت گھر میں آ گئی اور وہ فون پڑی اور اس کے بعد بچے کے کان میں پڑ گئی تو بچہ تو مر جائے گا. یہ ہے تیرا عقیدہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی گندی سے گندی, خراب سے خراب, چڑیل سے چڑیل عورت آ جائے, ایک بار نے کروڑ بار بولے, بچے کو اٹھا کے گود میں لے لے, اس کے کان میں آوازیں دے, اللہ نے 80 سال عمر لکھی ہے, کوئی پہلے مار سکتا ہے؟ تکلیف کون پہنچاتا ہے؟ کل نہیں اسی بنا, فرما دے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے یہ طرز کلام بھی عجیب رکھا, آپ نے نبی سے فرمایا تو فرما. کیوں؟ کہ تیرے محب بہت ہوں گے, تیرے چاہنے والے بے شمار,
دیواریں کالی کر دیں گے عصمت رسول پہ، یعنی قربان. چلو تیری بات ایمان جائے، جگہ جگہ یہی نہیں فرمایا کل 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 تیری بات ایمان کا مومن بن جائے تو اچھی بات ہے نا. کہہ دو لن یصیبنا، نہ ہمیں خیر پہنچ سکتی ہے نہ ہمیں شر پہنچ سکتی ہے. کوئی مائی کا لاکھ زور لگا لے ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، وہی خیر پہنچے گی جو اللہ نے ہماری قسمت پہ لکھی ہے، وہی شر پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ نے خیر نہیں لکھی، ساری دنیا زور لگا لے خیر نہیں ملتی. اللہ نے شر نہیں لکھی، ساری کائنات زور لگا لے شر نہیں پہنچتی. کیا اعلان ہوا؟ کون پہنچائے گا تکلیف؟ اب اگر اس مولوی کو قرآن سمجھ آ جاتا، یہ جاتے سمجھ آتی تو تاویل لکھتا ہے، جادو کا قائل ہوتا ہے، جن بازی کا قائل ہوتا ہے، نظر باز کا قائل ہوتا ہے. جی یہ صوفیات کے حوث اور کتب اور ابدال ہونے کا قائل ہوتا، برد جولی میری یا محمد یہ کہتا ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تل در کے سوالی، یہ قوال گاتا ہے اور تم سن کر جھوم جاتے ہو، لیکن آج تک تمہیں فکرے کی سمجھ نہیں آئی کہ کہنے والا کیا کہہ دیا. چونکہ قوال جب گاتا ہے نا وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتا، وہ صوفی کا عقیدہ قوالی میں پیش کرتا ہے. یہ تمہارے سارے صوفیوں نے لکھا ہے. ایک علامہ صاحب لکھتا ہے باقی نبی نبی تھے، ہمارا نبی نبی گر تھا. باقی نبی نبی تھے، ہمارا نبی نبی گر تھا. باقی نبی نبی تھے، ہمارا نبی نبی بناتا تھا. اس لیے قوال بھی یہی کہہ رہا ہے، اور پھر لکھتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ جو بھی استدلال لیے ہوئے نبوت کی، نبی اسلام کی روح کے سامنے آتا گیا، نبی اسلام کی روح اس کو نبوت دیتی گئی. اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ رکھی ہے. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے ہم سس کل بے ذرن پکڑ کر بات چھوڑ دو، کہ اگر رب العالمین ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دے، بے ذرن یہ لفظ زور اس میں اور اس کے نیچے دو دیری ہیں، یہ نکرہ بن گیا ہے. کائنات کی ہر تکلیف ہر زور کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. آگے کیا کہا؟ فلا کاشف لہ، اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں. فلا کاشف لہ، اس کو دور کرنے والا، تعویذ سے دور، جادو سے دور، عبد القادر جیلانی سے دور، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تکلیف دور نہیں ہوتی. کون کرتا ہے؟ الا ہو، مگر وہی. دروازہ بند کر دے. مگر وہی اللہ، اللہ ہو، اس ہو میں یہ ضمیر ہے واحد کے لیے، اس ہو میں کوئی سی لو داخل نہیں ہو سکتی. یہ ہو اشارہ کر رہی کدھر؟ اللہ کی طرف. تکلیف کوئی نہیں دور کر سکتا، اللہ ہو، مگر وہی اللہ
یہو اپنے اندر اللہ کے سوا کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی. یہ زمین کہتی ہے کوئی رسول تکلیف دور نہیں کر سکتا, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی ولی, کوئی صحابی, کوئی تابعی, کوئی اراف, کوئی کاہن, کوئی دور نہیں کر سکتا. کون کرتا ہے مگر وہ ایک اللہ. یہ ایک آئیے سمجھ آ جاتی. کوئی کہتا ہے کہ فلاں مشکل کچھ آ ہے, کوئی کہتا تعویذوں کے اندر اثر ہے, کوئی کہتا جادو کے اندر اثر ہے, کوئی کہتا نظر بد سے بندہ مر گیا, کوئی کہتا نظر بد سے درختوں کا پھل گر گیا. نظر بد کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ ہے یا من دون اللہ ہے؟ یہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے. جب پورا انسان کچھ نہیں کر سکتا تو یہ آنکھوں کا حصہ کیا کرے گا؟ جب اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا دیا لا املک لنفسی نفعا ولا, اور دوسری آیت میں ولا املک لکم ضرا ولا رشدا, نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. جب یہ کہا میں لابھ لے کو میں, تو جب کوئی آدمی میں کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ کیا ہے؟ میں. اللہ رب العزت نے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ خطاب کروایا کہ تو کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمائے اپنے وجود کے, بمائے روح مقدس کے, بمائے اپنی نبوت کے, بمائے شان نبوت کے, بمائے درجات نبوت کے, بمائے بلندی شان کے اعلان کرتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میں کسی کو نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں. تو یہ آنکھیں کیسے نقصان دیں گی؟ کیا یہ میں کے اندر شامل نہیں؟ کیا یہ من دون اللہ نہیں؟ وہ جی حدیثوں میں آ گیا ہے اور قرآن میں جو آ گیا یہ کدھر لے جائے؟ چھوڑ دیں قرآن کو اور علاج کیا؟ حدیثوں میں علاج کیا آیا کہ جس کی نظر لگی اس کو ڈھونڈو, اس سے وضو کرواؤ, پانی ایک برتن میں جمع رکھو, پھر اس پانی کے اس جس کو نظر لگی اس کے اوپر چھینٹے مارو. اب بتاؤ تکلیف دینے والی بھی غیر اللہ, تکلیف بیمار کرنے والی بھی غیر اللہ اور شفا دینے والی بھی غیر اللہ. اب بھی شرک نہیں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شرک سکھاتی ہے؟ اگر نظر تکلیف دے سکتی ہے تو پھر یہ پیر نہیں دے سکتا؟ پورا مجسم پیر پوری ولایت کے ساتھ. ایک عام آدمی کی نظر اگر بیمار کر سکتی ہے تو پھر یہ ولی پورے کا پورا تکلیف نہیں دے سکتا؟ نہیں, یہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی مان لے تو مشرک ہو جائے گا, اور اس ہندو کی نظر کو بیمار کرنے والا مان لے تو مومن رہے گا. پھر شفا بھی پانی سے اور وہ بھی گسلا ہوا پانی, جس کے نام امریف رحمت اللہ علیہ کہتا ہے کہ مستعمل پانی یہ ناپاک ہوتا ہے. ناپاک پانی شفا دینے والا بن گیا. یا تو اللہ کا نام نہیں ہے, نہ نظر بد میں اللہ کا نام, نہ غسل میں پانی میں اللہ کا نام. اور قرآن کہتا ہے لا تشرکوا باللہ شیئا, کسی ذرے کو بھی اللہ کا شریک نہ بنانا کہ یہ بیمار بھی کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے. اگر یہ غسلا ہوا پانی شفا دیتا ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ نبی اسلام کا بال جو صحابہ کرام کے پاس تھا جو حدیثوں میں آ گیا وہ پانی میں بھگو بھگو کر پیتے تھے اور بیماریاں دور ہو جاتی تھیں.
اسلام کا جبا صحابہ کرام کے پاس تھا اور وہ پانی میں بھگو کر نچوڑ کر پیتے تھے, شفا ہو جاتی تھی. جی پھر جبا بھی شفا دیتا ہے, پھر بال بھی شفا دیتا ہے, غسلا ہوا پانی بھی شفا دیتا ہے. جی تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندوں, مالک یہی فرماتا ہے کوئی تکلیف دور کر سکتا اللہ ہوں. خیر واہ, اور اللہ ارادہ بنا لے تیرے لیے خیر کا, اب کوئی مائی کلا لے خیر کو دور. اللہ نے صحت لکھی, 10 سال یہ بندہ صحت مند رہے گا, جادوگر نے اس کو بیمار کر دیا, اللہ ہار گیا یہ جیت گیا. پھر کہتا ہے ہم کو شرک کرتے ہیں. شرک کس بلا کا نام ہے؟ شرک مانا حصہ, شریک مانا حصے دار. اللہ کی کسی شان میں, اللہ کی کسی قدرت میں, اللہ کی کسی صفت میں, اللہ کے علم میں جب تو دوسرے کو شریک بنا دے گا, حصے دار بنا دے گا, اسی کو قرآن کہتا ہے شرک. فلا راد دل فضل ہی, صاحب نے ایک دعا سکھائی, اللہم لا مانع لما اتیت, جب تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں. کیسی دعا ہے؟ اللہم لا مانع لما اتیت, جو تو دے دے کائنات کا کوئی نبی ولی, کوئی جادوگر, کوئی جنباز, کوئی تمیز گرد, کوئی نظر بند والا, کوئی ملک, کوئی جن, کوئی آسمانی زمینی مخلوق روک نہیں سکتی. بلا موتی لما مناتا, تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا. نہ تو حدیث کو مانتا ہے, نہ تو قرآن کو مانتا ہے. آگے کیا کہا؟ بلا یلفو زرجت مل کر جد, کوئی بڑی سی بڑی شان والا, کوئی بڑا کے مقرر, کوئی نبی یا مرسل کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. کس طرح؟ کہ تو فیصلہ کرے اور اس کے وہ خلاف کر کے نفع پہنچاتے. یہاں سارے شانے والے اللہ کے فیصلے کے سامنے دم بخود ہے. کوئی ایسی شان والا نہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالے. کہہ دو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالتا ہے, تو یہ آج کا دنیا کا مغرب کہتا ارے یہ تو شرک ہے, اور یہ کہہ دو طبیب اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالتا ہے, کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. جادو اللہ کے فضل کو فیصلے کو بدل ڈالتا ہے, کہتا ہے یہ ایمان ہے. نظر بد اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالتی ہے, کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو بدل, اس لیے فرمایا وہی یورید کا بھی خیر, اللہ خیر لیے خیر کا ارادہ کر لے. فلا راد آئے, فلا راد, یہ فلا کسی کو قریب آنے دیتا ہے؟ فلا راد, اب کوئی اس اللہ کے فضل کو ہٹا نہیں سکتا, کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ ایمان ہے جس کو جو قرآن پیش کرتا ہے, یہ ایمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ اگر تم میرے ایمان اور دین میں شک کرتے ہو تو آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ایمان سمجھ لو. میرا ایمان یہ ہے اللہ تکلیف پہنچائے تو فلا کاشف, اللہ خیر پہنچائے فلا راد, پھر کوئی رد کرنے والا نہیں. کائنات کی کوئی چیز بچتی ہے ذرا سچ بتاؤ کہ جو اس آیت سے دوست سناؤ, قرآن کہہ رہا فلا راد کوئی رد کرنے والا, اور آگے کہہ دیا جائے ہاں ہاں مگر نظر بد, مگر جادو, مگر جن بات, مگر تعویذ ہے کوئی استثناء کر لیا جائے. نہیں ہوتا استثناء, اور نہیں ہے استثناء تو ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ ہی ہے
جو کاشف ہے، اللہ ہی ہے جو خیر دینے والا ہے، اور اس کے فیصلے کو فَإِنَّكَ تَخْزِي وَلَا يُخْزَى عَلَيْكَ، اللہ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کو قیامت تک کوئی ٹھکرانے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ کس کے ذریعے غیر معلوم ہو جاتا ہے جی، اور کرامات کی آڑ لی اور ساری اللہ کی قدرت ولی کو دے دی۔ ایک کتاب چھپتی سودرا سے کرامات اہل حدیث، اس میں لکھا ایک اہل حدیث پیر کے پاس مرید نے کہا جی غریب ہوں، یہ کچھ زمین لی تھی، اس پر ٹھیکے پر گندم اتنی کم ہوئی ہے کہ ٹھیکہ ہی پورا نہیں ہوتا، وہ تو نہا رہا تھا، دوستی نچوڑ کر دی، کہا لے جاؤ گندم کے ڈھیر پہ ڈال دو، نیچے سے توڑتے رہو۔ وہ گیا اس نے توڑنا شروع کر دیا، وہ جتنی گندم مستاجری میں دینی تھی ان کو وہ ساری دے دی۔ اس نے سوچا یہ تو ان کے گھر میں گئی، اپنے لیے تو کوئی رکھوں، پھر توڑ توڑ کے یہ دوسرا ڈھیر لگا رہا ہے۔ اتنے میں وہ پیچھے سے آیا، کہا کیا ہوا؟ جب جب بڑی مہربانی، یہ ان کی مستاجری کی گندم بھی پوری ہو گئی۔ کہا یہ کیا؟ یہ بچوں کے لیے، سال کی روزی کے لیے، یہ اپنے لیے توڑ کے رکھے۔ غصے سے دھوتی اٹھائی تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ان اللہ لا کل شیء قدیر کے مقابلے میں دوسرا آیا، اس نے تھوڑی سی گندم کو بڑھا بڑھا کے ٹنوں ٹن بنا دیا۔ اسی طرح ان کی کرامات دیکھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، اللہ کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے کسی نے کہہ دیا، اللہ کے پلا میں در عبادت کے سوا رکھا کیا ہے؟ ہم نے جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ استغفر اللہ لی ولک ولسائر المؤمنین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔